الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون صدق الله العظيم. قرآن کریم کا گیارہواں پارہ سورہ یونس اور سورہ یونس کا یہ چوتھا رکوع ہے. گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی کا ذکر ہوا کہ اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتی ہے, اور اللہ کی منشا اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کے بندے سلامتی کے گھر والے بن جائیں, اور سلامتی کا گھر وہ ہے جو جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان اللہ کی نعمتوں میں رہے. اسی لیے جب کوئی عمل کرتا ہے, اچھا عمل کرتا ہے, تو اللہ نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کے اس عمل کو بڑھا چڑھا کر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے, زیادہ اس کا اجر دیا جاتا ہے. اور جب اس سے کوئی برائی ہوتی ہے, جب کوئی گناہ کرتا ہے, تو صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور مٹا دیا جاتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی. آج کے درس کی جو ابتدائی آیت ہے یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اس میں معاد کا ذکر ہے, قیامت کا ذکر ہے, اور اس زندگی کا ذکر ہے کہ جہاں انسان کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اگر انسان اس آیت پر غور اور فکر کرے, اور پھر وہ انسان بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر اس آیت پر غور کرے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں عبس اور فضول نہیں بھیجا, اور دوسرا یہ کہ ہمارا ایمان ہے, یقین ہے ہمیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے, اور مرنے سے پہلے جو دنیا کی زندگی ہے جہاں جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے دینا ہوگا, اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے, اور وہاں ہر نفس کو, ابتدائی آیت میں یہ ہے کہ ہر نفس کو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے سامنے آ جائے گا, جو کچھ بھی اس نے کیا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے, قبر میں نکیرین کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے, اور پھر بات وہاں ختم نہیں ہوتی. میدان حشر کے کھٹن مرحلے میں وہاں اس دن کو گزارنا ہے, وہاں حساب و کتاب کا سامنا کرنا ہے. اگر اعمال بد زیادہ ہوئے تو پھر بڑی مشکل اور کھٹن آگے کے مراحل ہیں, اور اچھے اعمال زیادہ ہوئے تو پھر سلامتی کا گھر ہے جو اللہ کا وعدہ ہے, اور ابد الآباد ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور غور کریں کہ اگر ان مراحل سے گزرنے کا انسان کو یقین ہو, اور یقیناً ان مراحل سے گزرنا ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, ان مراحل سے گزرنا. قبر کا مرحلہ بڑا کھٹن مرحلہ ہے, اکیلے تنہا وہاں جانا ہے, تو قبر کا مرحلہ, اس مرحلے سے گزرنا ہے, اور قبر کے اندر بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ پھر نکیرین کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے، فرشتے آ جائیں گے اور سوال و جواب ہوگا، اس کا بھی سامنا کرنا ہے، اور پھر آخرت میں دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن اس اٹھنے سے پہلے جو برزخ کی، قبر کی، علیین کی، سجین کی جو زندگی ہے، اس زندگی کا بھی سامنا کرنا ہے، پتہ نہیں وہ کتنی زندگی ہوگی، تو اس زندگی کا بھی سامنا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جب قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان حشر سجے گا، تو اس مرحلے کا بھی سامنا کرنا ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار ہوگی لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، مجازی مالک بھی کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں مگر اللہ جس کو اجازت دے، تو ہم تو یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں فلاں ہماری سفارش کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہوں کہ ہمارے حق میں سفارش کی اجازت نہ ہو، لیکن ہمیں امید ہے کہ سفارش ہوگی، اس لیے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دولت ہے، تو ایمان کی نسبت سے سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں سفارش کی اجازت دیں گے، کسی نہ کسی کو سفارش کی اجازت ہوگی، تو یہ ایک امید ہے، لیکن عمل اصل چیز ہے کہ جو عمل بھی انسان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے اس عمل کو جو اچھے اعمال ہیں ان کو ضائع نہیں کرتا، پڑھا چڑھا کر نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے سامنے ہوگا۔ تو اس آیت کو آپ پڑھتے ہیں جو پہلی آیت ہے، اس میں یہ تمام مراحل آ جاتے ہیں، اور وہ آیت کون سی ہے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، جانچ لے گا ایک دن آنے والا ہے، ہر نفس، ہر انسان پرکھ لے گا، اسے پتہ چل جائے گا، اسے علم ہو جائے گا، وہ جانچ لے گا، کیا جانچ لے گا، ما اسلفت، دنیا سے اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، یا دنیا میں اس نے کیا کیا ہے، جب وہ میدان حشر سجے گا تو وہ سب کچھ جانچ لے گا، اور سب اس کے سامنے ہوگا، کیونکہ نامۂ اعمال اڑائے جائیں گے، اڑتے ہوئے کسی کے دائیں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، اور جس کے دائیں ہاتھ میں آ گیا تو وہ کامیاب ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں آ گیا تو وہ اس وقت کہے گا کہ کاش مجھے یہ اعمال نامہ ملتا ہی نہ، یا میں مٹی ہو جاتا، یا کاش میں آگے کے لیے کچھ بھیجتا اور آج دائیں ہاتھ میں میرے اعمال نامہ آتا، اور جس کے دائیں ہاتھ میں آ گیا اور وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کے لیے سلام آئیں گے اور مبارکبادیاں آئیں گی، وہ ہے اصل کامیابی۔ تو ما اسلفت، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ زندگی میں وہ اس کے سامنے آ جائے گا، ردو اللہ، اس لیے کہ سب کے سب کو لوٹ کر رجوع کرنا ہے اپنے رب کی طرف، لوٹ کر جانا ہے رب کریم کی طرف، اللہ مولاہم الحق، اور یہی الہ ہے، یہی معبود ہے سچا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان مراحل سے سب نے گزرنا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں جو انسان افترا باندھا کرتا تھا، ان دوسرے الفاظ میں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا تھا، یا آخرت کا یقین نہیں تھا، آخرت سے انکار کرتا تھا، تو جس کو یقین نہیں تھا وہ ساری چیزیں اس سے گم ہو جائیں گی، کیونکہ حقیقت اس کے سامنے آ جائے گا، عین الیقین ہوگا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے گا، تو اس وقت وہ جو افترا باندھا کرتا تھا، جھوٹ باندھا کرتا تھا، وہ سب اس سے گم ہو جائیں گے۔ آگے قرآن کریم نے بڑے مربیانہ اور حکیمانہ انداز میں مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے ہیں، جو آگے آنے والی آیتیں ہیں ان میں مشرکین سے کچھ سوالات کیے ہیں، تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کتنی کریم ذات ہے، کہ اللہ کی منشا یہ نہیں ہے کہ شرک پر لوگوں کی موت آئے، کہ میرے بندوں کی موت شرک پر آئے، اس لیے کہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے اور اس قانون میں رد و بدل نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے، کہ جو شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی معافی اس کے لیے نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لیے مشرکین کی جو دنیا میں اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناتے ہیں، یا اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگوں کی، ایسے مشرکوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں، تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں، اور ان پر اگر انسان غور اور فکر کرے تو تو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس کو چھوڑ کر اوروں کے در پہ انسان کیوں جائے اور اس ذات سے اپنا لو کیا نہ لگائے، اس ذات سے اپنا تعلق اپنا ربط کیوں نہ جوڑے، اور اس ذات کو راضی کیوں نہ کر لے کہ سارے اختیار اسی کے پاس ہیں اور ہر چیز کی مالک حقیقی ذات وہ ہے دنیا. اور انسان تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے، جو انسان کے پاس جسم ہے اس کا مالک بھی نہیں ہے. اب کہتے ہیں نا خودکشی حرام ہے، یا اپنے جسم کے کسی اعضاء کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، یا آپ سزا کے طور پر اپنا ہاتھ کاٹیں یا اپنی انگلی کاٹیں خود بخود، تو یہ کیوں حرام ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میرا اپنا جسم ہے میں جس طرح چاہوں استعمال؟ نہیں، یہ ہمارا اپنا جسم تو ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی امانت ہے، اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اگر ہم اپنے اعضاء کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی عضو کو کاٹیں گے یا کھانا پینا چھوڑ دیں گے، بھوکے رہیں گے، تو اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ ہوگی کہ یہ جسم تمہیں دیا تھا، یہ بطور امانت کی اور اس کا مالک میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں تو پھر باقی چیزوں کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اسی ذات سے انسان کو تعلق جوڑنا چاہیے اور اسی ذات کو راضی کرنا چاہیے. تو آگے کچھ سوالات ہیں، اور جو پہلی آیت ہے اس میں عاقبت آخرت کا ذکر ہے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر نفس، ہر انسان، ہر شخص جانچ لے گا، معلوم کر لے گا، ما اسلفت، اس نے کیا آگے کے لیے بھیجا ہے یا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے. وردو الی اللہ، اور رجوع ہوگا سب کے سب کا اللہ کی طرف، پیشی ہوگی اللہ کے سامنے. مولاہم الحق، جو سچا معبود ہے، سچا مالک ہے. وضل عنہم، اور گم ہو جائے گی ان سے وہ چیزیں. ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو افتراء باندھا کرتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا کر. قل من یرزقکم، اب مشرکین سے آگے سوال ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں. قل من یرزقکم، ان سے سوال کریں اور ان سے پوچھیں. من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے اناج کون نکالتا ہے؟ تو یہ مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ، یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ لات، عزا، منات یا جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ. تو پھر آپ ان سے کہیں اس رب کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس رب کو راضی کر لو. قل من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے. امن یملک السمع والابصار، چلو اپنے نفس میں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو کہا امن یملک السمع، کون ہے تمہارے کانوں کا مالک، قوت سنوائی کس نے تمہیں عطا کی، سننے کی طاقت کس نے عطا کی؟ جب چاہے وہ تم سے اس طاقت کو واپس لے سکتا ہے. تو یہ سننے کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر انسان اگر غور اور فکر کرے کہ اس پر بھی اس کے اختیار نہیں ہے، اس کی مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. امن یملک السمع، کون ہے تمہارے کانوں کا مالک، والابصار، اور تمہیں قوت بینائی کس نے عطا کی، آنکھیں کس نے دی، اور آنکھوں کو دیکھنے کی قوت کس نے دی؟ اس لیے کہا کبھی کبھی نابینوں سے ملنا چاہیے، اور نابینوں سے جب آپ ملیں گے تو ان سے پوچھیں آنکھوں کی قدر. تو رف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کی قدر و قیمت ان کے ضد سے معلوم ہوتی ہے. آپ کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، کبھی بیماروں سے ملاقات کیا کریں، یا اسپتالوں میں جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کیا کریں، صحت کی قدر کیا ہے، تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے. یا جو سن نہیں سکتے، جو لوگ سن نہیں سکتے، کبھی ان سے ملا کریں کہ کتنی تکلیف میں ہیں اور کتنی تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑتی ہیں. اور یہ جو نابینے آپ کو باہر روڈوں پر کبھی کبھی وہ ہاتھ میں چھڑی لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں نے ایک نابینے ایک دو دن پہلے دیکھا، تو وہ چل رہا ہے بڑی تیزی سے، سپیڈ میں جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کون سا راستہ کس طرف ہے، تو ہے نابینا. تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کس طرح چلتا ہے، ٹریفک لائٹ پر رک بھی جاتا ہے اور چلتا بھی ہے؟ تو اس نے کہا اس کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو ایک ایک قدم جس راستے پر چلتا ہے پہلے ان کو مشق کرائی جاتی ہے کہ یہ راستہ اتنے قدم ہے اور آپ نے اتنے قدم چلنا ہے، آگے روڈ ہوگا اور اتنے قدم چلنا ہے، آگے وہ ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم بغیر محنت کے بغیر اس کے چلتے ہیں سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، تو ان کو ایک راستہ گھر تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا پڑتا ہے کہ اتنے قدم چلیں گے تو روڈ آ جائے گا، اتنے قدم ہم رائٹ ہو جائیں گے، اتنے قدم لیفٹ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے ان کو مہینوں لگتے ہیں اور پھر وہ بھی مخصوص جگہوں پر جب وہ چلتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، ساری دنیا ہمیں نظر آتی ہے، آرام سے چلتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کون ہے اس کا مالک؟ ہے والابصار ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو زندہ سے مردہ نکالے؟ زمین مردہ ہے، جب بارش برستی ہے تو یہاں سے اناج نکلتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، یا اسی طرح اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ تو زندہ سے مردہ نکالنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اسی طرح مردہ سے زندہ نکالنا، یا اس کی اور مثال بھی ہے کہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے، انڈا مردہ ہے، مرغی زندہ ہے، انڈے سے چوزہ نکلتا ہے، انڈا مردہ ہے، چوزہ زندہ ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کیا یہ سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ان کی تدبیر ہوتی ہے، اور تدبیر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے ان کاموں کی تدبیر کرنے والی ذات؟ تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ سارے مشرک کہیں گے کہ اللہ، یعنی پکا مشرک ہوگا، جب یہ مشکل باتیں آ جائیں گی تو وہ اس وقت کہیں گے کہ نہیں، یہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ اللہ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ ان سے کہیں کہ تم ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے کہ اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ نے عقل دی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْحَقِّ، یہ ہے جو ساری تدبیر کرتا ہے اور ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تو آگے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے اللہ، یہ ہے معبود برحق، ربکم الحق، جو مربی ہے سچا۔ رب اصل میں کہتے ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں، یہ صفت کسی انسان میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ سارے جہانوں کا علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا اور سارے جہانوں کا پالنے والا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، پھر اس سچ کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ اور تو درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، یا رب ہے یا دوسری طرف جائے گئے تو گمراہی ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس رب سے تعلق جوڑ لو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور رب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور رب کی یہ بات حقیقت ہوئی۔ عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، فَسَقُوا، کہ جو فاسق ہیں، اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس میں حضور کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سرداران مکہ بار بار حضور جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان لے آئیں تو ان کے ماتحت لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی ایمان لے آئیں گے، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے حضور کو تسلی دی کہ نہیں، ایمان کوئی لاتا ہے یا نہیں لاتا، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ ازلی فیصلے ہیں، ازل کے فیصلے ہیں کہ جس پر نظر کرم ہوتی ہے، لیکن جو فاسق اور فاجر اپنے اختیار سے وہ راستے اختیار کرتا ہے تو ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو یہ ان کو ہدایت نہیں ملتی، لیکن آپ کا کام ہے آپ انہیں ڈراتے رہیں اور ان تک پیغام پہنچاتے رہیں۔ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جو فاسق ہیں، کہ انہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق، آپ ان سے یہ بھی پوچھیں، کیا تم جن کو میرا شریک ٹھہراتے ہو، انہوں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ؟ کیا مخلوق کو عدم سے وجود انہوں نے دیا ہے؟ ثم یعیدو، اور پھر دوبارہ وہی زندہ کریں گے؟ قل اللہ، یا تو وہ خاموش ہو جائیں گے، اور ہوگا بھی ایسا کہ مشرک خاموش ہو جائے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے پیدا کیا، لیکن یہ بھی نہیں کہے گا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ سر جھکا لے گا، خاموش ہو جائے گا۔ تو آپ خود ان کو جواب دیں، قل اللہ یبدا الخلق، اللہ ہی ہے جس نے عدم سے وجود دیا، پیدا کیا تمام مخلوق کو، ثم یعیدہ، اور دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ فانا تؤفکون، تم کہاں جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے شریکوں نے، من یہدی الی الحق، حق کا راستہ بتایا ہے، قل اللہ یہدی للحق، پھر آپ خود ہی ان کو کہیں کہ نہیں، اللہ نے سیدھا راستہ بتایا ہے، قرآن نازل کیا، انبیاء کو بھیجا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ نے یہ ہدایت کا راستہ بتایا. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا افمن یہدی الی الحق، کیا ہدایت سچ کی طرف دینے والی ذات یہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کو معبود برحق مانا جائے؟ ان یتبع، اس کی اتباع کی جائے، یا ام اللہ یہدی، یا اس کی کہ جو خود راہ نہیں پاتا، جن کو تم نے معبود بنایا، ام اللہ یہدی، وہ خود اپنے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتا، کوئی راہ نہیں بتاتا، الا ان یہدا، مگر اس کی کوئی رہنمائی کی جائے. اگر بت ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، مکھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، رکھنا پڑے گا، تو وہ تو معذور ہے اور مجبور ہے، تم نے اس کو معبود بنایا. اگر کوئی انسان ہے تو بہت سے مسائل میں وہ محتاج ہے، تو الا ان یہدا، مگر اس کو راہ بتائی جائے. فما لکم، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے، کئی فتح کمون، کیسے ناانصافی کے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا الظن، اور یہ جو لوگ ہیں مشرک، یہ ان میں سے اکثر چلتے ہیں اپنے گمانوں پر، یعنی اپنی عقلوں کو لڑاتے ہیں، لیکن جہاں دین آ جاتا ہے وہی آ جاتی ہے، وہاں عقل کام نہیں کرتی، کیونکہ وہی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہماری عقل جواب دے دیتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عقل نہیں مانتی، قرآن میں یہ حکم کیوں آیا ہے. اگر کوئی یہ کہے تو یہ گمراہی، اور بعض اوقات انسان کفر کی طرف پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری عقل جہاں جواب دیتی ہے وہیں سے تو وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے یہ جو خواص خمسہ عطا کیے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ان سے بہت سی چیزوں کا ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں یہ جواب دے دیتی ہیں وہاں سے وہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہی میں اور اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے حکموں میں کبھی عقل کو نہیں لڑانا چاہیے. بہت سے لوگ عقل لڑاتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور مشرک بھی اپنی عقل لڑاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں طرح طرح کے وہ اعتراضات، اور یہ ناممکن ہے، یہ ایک مقناطیسی نظام ہے دنیا کا جو چل رہا ہے، تو اس طرح کی عقل لڑاتے تھے. تو وما یتبع اکثرهم الا ظن، نہیں اتباع کرتے اکثر لوگ مگر اپنی اٹکلوں اور گمانوں پر، عقلوں پر. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک تمہارے عقل جو ہے یا تمہارا گمان جو ہے، یہ تمہیں فائدہ نہیں دیتا کچھ بھی حق کے معاملے میں. جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو وہاں دین کو لے کر چلنا ہے، اپنی عقلوں کو لے کر نہیں چلنا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ عمران بھائی ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، صادق صاحب کا دھوتا ہے، تو دعاؤں کی درخواست اس نے کی ہے، خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک، چھوٹا بچہ ہے، ہسپتال میں ہے، اللہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور تمام بیماروں. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.